السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
افغان سرحد کے قریب حال ہی میں قائم کی گئی ایک پاکستانی چوکی پر شدت پسندوں کا حملہ، ایک فوجی ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، ایک نئی رپورٹ میں انکشاف۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
ڈی آئی جی پولیس سمیت 3 اہلکاران خودکش حملے میں ہلاک، کوئٹہ سے مایو ستار کاکڑ۔
مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے 141ویں یوم ولادت پر ان کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ حکیم الامت کو سلام پیش کرنے کے لیے معروف شخصیات نے بھی حاضری دی۔ لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ اور چین نے 250 ارب ڈالر مالیت کے تجارتی سمجھوتے کیے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی کمپنیوں کو چین کی منڈیوں تک زیادہ رسائی ملنی چاہیے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی بات چیت میں شمالی کوریا پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور امریکی وزیر خارجہ اور متعدد دیگر سفارتکاروں نے بدھ کے روز ایک بیان پر دستخط کیے ہیں جس میں اپنے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر حکومت شام کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے اختیارات کے بارے میں آئندہ ہفتے ایک سماعت کریں گے۔ اور کولمبیا کے صدر ژوان مینوئل سینتوس نے اعلان کیا ہے کہ پولیس نے 300 ملین ڈالر کی مالیت کی 12 ٹن کوکین قبضے میں لی ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے ہم پشاور چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد، اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ غیر ملکی ریڈیو کی نشریات کے سلسلے میں کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے، ان کے تحفظات کیا ہیں، اور اس سلسلے میں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹس کا موقف کیا ہے۔ جی السلام علیکم شمیم شاہد۔
وعلیکم السلام۔
تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟
یہ جمعیت علماء اسلام مولانا پلی رحمان گروپ، جس کا قبائلی علاقوں میں ایک علیحدہ ونگ ہے اور اس کے سربراہ مفتی عبدالشکور ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ بین الاقوامی چین پشتو ریڈیو جو ہے، یہ ان کے بقول پاکستان اور اسلام اور افواج پاکستان کے خلاف ون سائیڈڈ یک طرفہ خبریں چلاتے ہیں، ان کی عرضہ سرائی کر رہے ہیں ان کے خلاف، اور جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اور ان نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ ریڈیو جو ہے، یہ ایک محسوس ایجنڈے کے تحت جو مسلمان اور پشتون کو بدنام کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر انہوں نے جو قبائلی علاقے میں ان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ جمعیت طلباء اسلام ہے جو مختلف مدارس میں اور تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ پر مشتمل ہے، اسی طرح علماء میں ایک تنظیم ہے، ان تمام کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج سے 30 نومبر تک تمام تر قبائلی علاقوں میں اور جو جتنی بھی فرنٹیئر ریجنز ہیں اس میں ان ریڈیوز کے خلاف مظاہرے کر دے، اور ان کی جو پالیسی ہے، ان کو جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان ریڈیو کو، تو ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان کے بقول یہ پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ اس تمام میں وہ جو کچھ کہتے ہیں تو اس میں اصل مسئلہ جو جرنلسٹ تنظیمیں ان کے عہدیداروں کے مطابق اور خطہ کی مفتی شکور اور جو خیبر ایجنسی کی مفتی اعجاز شنواری ہیں، انہوں نے اپنے بیانات میں یہ کہا ہے، جو مفتی شنواری صاحب نے آج پہلے احتجاجی مظاہرے سے خطاب بھی کیا ہے، تو ان کا مین مسئلہ جو ہے یہ وہ قبائلی علاقوں کے فیوچر کی سیاسی حیثیت کے بارے میں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انضمام کے بارے میں یہ جو تین ریڈیو ہے بین الاقوامی یہ انضمام کے حق میں بہت زیادہ خبریں دیتے ہیں اور جو لوگ انضمام کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں جمعیت العلماء اسلام پر لرحمان گروپ سارے پیرس تھے اور ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے تو ان کو کوریج نہیں دیتے. ان کا مین شکوہ یہی ہے کہ اگر یہ جو انضمام کرنے والے تو ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس میں وہ دے دے کوریج میں حصہ دے. تو مین مسئلہ ان کا یہی ہے جبکہ ہمارے جو جرنلسٹ برادری ہے جو خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے جو ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ ہے ان کے جو عہدیدار ہیں ان کا انہوں نے اس کی مذمت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اس جماعت اس سیاسی جماعت کا کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو ذرائع ابلاغ ہے ان پر اپنی پالیسی اٹونس تھے ان پر اپنی مرضی کے مطابق خبریں چلانے پر کے لیے دباؤ ڈال دے. تو انہوں نے اس کی مذمت بھی کی اور ان سے ان کے قائدین سے
مطلب یہ کہ دونوں گروپوں کا دونوں اختلافات اور موقف جو ہیں سامنے آ گئے ہیں. بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا یہ خبر دینے کا. کوئٹہ کے علاقے ایئرپورٹ روڈ پر ہونے والے خودکش حملے میں پولیس کے ایک اعلی افسر سمیت تین افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں جن میں تین پولیس اہلکار شامل ہیں. کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں دی ہے ستار کاکڑ نے.
کوئٹہ کے علاقے ایئرپورٹ روڈ پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں پولیس کے ایک اعلی افسر سمیت تین افراد ہلاک اور تین پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ زخمی ہو گئے ہیں. ایس ایس پی آپریشن نصیب اللہ کے مطابق ڈی آئی جی حامد شکیل اپنے گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ راستے میں ایئرپورٹ روڈ پر ان کی گاڑی کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا.
ڈیجیٹل کمیونیکیشن وہ گھر سے نکل رہے تھے دفتر جا رہے تھے ان پہ سوئسائیڈل بلاسٹ ہوا ان کی گاڑی پہ جن میں ابھی ان کے ساتھ تین شہادتیں ہوئی ہیں اور ابھی تک نو زخمی کنفرم ہوئے ہیں. ابتدائی شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھماکہ خودکش تھا پارٹ تین کے ساتھ لیکن بس جو اللہ کو منظور ہونے وہی ہوتا ہے.
دھماکے میں زخمی ہونے والے 11 میں سے تین کو سی ایم ایچ جبکہ دیگر 8 افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈی آئی جی حامد شکیل ان کے سیکریٹری اور ڈرائیور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. دھماکے کے بعد پولیس فرنٹیئر کور بلوچستان اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام موقع پر پہنچے اور جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے کے علاوہ عینی شاہدین سے تفتیش کی. بم ڈسپوزل حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا اور موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے گاڑی کے قریب سے گزرتے ہوئے بارودی مواد میں دھماکہ کیا جس میں 10 سے 15 کلو بارودی مواد کے ساتھ بال بیئرنگ بھی استعمال کیے گئے تھے. دھماکے کی زد میں تین گاڑیاں اور ایک رکشہ بھی آئے جس میں سوار 5 افراد زخمی حالت میں سیول اسپتال منتقل کیے گئے جن کی حالت ڈاکٹروں نے خطرے سے باہر بتائی ہے. البتہ سی ایم ایچ میں زیر علاج دو زخمیوں کی حالت نازک ہے. حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے تسلیم کر لی ہے. تنظیم کے ترجمان محمد خوراسانی نے صحافیوں کو بھیجے گئے ایک پیغام میں حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب صلی اللہ علیہ زہری نے ڈی آئی جی پولیس اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے اور صوبے میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے سلسلے میں پولیس کی کاوشوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. گزشتہ ماہ بھی کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب میں پولیس اہلکاروں پر خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. اس کی ذمہ داری بھی کالعدم تحریک طالبان کی طرف سے قبول کی گئی تھی. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے قریب عسکریت پسندوں نے پاکستان کی ایک نئی قائم شدہ چوکی پر حملہ کیا ہے. حملے میں ایک پاکستانی فوجی ہلاک ہوا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ افغان سرحد کے قریب وادی راجگال میں حال ہی میں قائم کی گئی ایک چوکی پر سرحد پار افغانستان سے شدت پسندوں نے حملہ کر کے ایک پاکستانی فوجی کو ہلاک کر دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ سرحد کی دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں نے خیبر ایجنسی کی وادی راجگال میں پاکستانی چوکی کو نشانہ بنایا جس سے ایک فوجی محمد الیاس مارا گیا. بیان کے مطابق جوابی کارروائی میں 5 دہشت گردوں کے مارے جانے جبکہ ان کے 4 ساتھیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. پاکستانی فوج نے حال ہی میں خیبر ایجنسی میں آپریشن خیبر 4 مکمل کیا تھا، جس میں خاص طور پر وادی راجگال میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ راجگال وادی میں شدت پسندوں کے خلاف اس کاروائی اور وہاں نئی سرحدی چوکیاں بنانے کا مقصد سرحد پار سے عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔ پاکستان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں فوجی کاروائیوں کے بعد قلعدم تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور دیگر شدت پسند تنظیموں سے وابستہ جنگجو سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے تھے، جو اب وہاں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ دریاسنا جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جب وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل سے پوچھا گیا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا کہا ہے، تو اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کسی بھی ملک کی نسبت دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں۔ محمد فیصل نے کہا کہ دہشت گردوں کی پاکستانی سرزمین پر پناہ گاہوں کی موجودگی سے متعلق الزامات کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ان کے بقول اس طرح کے الزامات کسی بھی طور سود مند نہیں ہیں۔ ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ افغانستان میں 45% سے زائد علاقہ ایسا ہے جہاں کابل حکومت کی عملداری نہیں، اور ان کے بقول ان علاقوں کو دہشت گرد اپنی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ٹرمپ انتظامیہ نے جنوبی ایشیا کے لیے پرانی پالیسی ختم کر کے نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے دو سابق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے امریکہ کی نئی حکمت عملی میں ایک ایسے علاقائی لائحہ عمل کی ضرورت ہے جس میں پاکستان، افغانستان اور بھارت کے علاوہ ایران، چین اور روس بھی شامل ہیں۔ نئی حکمت عملی میں اوباما دور کے متعارف کردہ افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے کے دفتر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دفتر کی افادیت تھی اور کیا وہ مؤثر رہا؟ اس بارے میں انجم ہیرل گل کی ایک رپورٹ۔
ٹرمپ انتظامیہ نے افغان مسئلے کے حل کے لیے جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ اس نئی حکمت عملی کی تشکیل کی ذمہ داری پینٹاگون کو تفویض کی گئی۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے ایک سماعت کے دوران کہا کہ نئی حکمت عملی کا مقصد اس خطے کو محفوظ اور مستحکم بنانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نئی حکمت عملی کے خد و خال بیان کرتے ہوئے 4R+S نامی ایک نئی اصطلاح استعمال کی۔ اس میں پہلے آر کے معنی ریجنلائز کرنا تھے، یعنی علاقائی بنانا۔ جم میٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ علاقائی بنانے کے معنی ہیں کہ یہ تسلیم کرنا کہ افغانستان سے آگے بھی چیلنج موجود ہیں۔ اس حکمت عملی کے لیے جغرافیائی ڈھانچہ اپنایا گیا ہے جو جامع ہے اور جس میں سب کی شمولیت ہے، اور صرف افغانستان پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے اس کے آغاز میں بھارت، پاکستان، ایران اور روس کو شامل کرنے کے بارے میں غور کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں اس حکمت عملی میں مزید تبدیلیاں بھی متعارف کرائی جا سکتی ہیں۔ اس حکمت عملی کو علاقائی بنانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے سابق معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ہمیں افغانستان کے لیے دوبارہ علاقائی پالیسی تشکیل دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا علاقائی لائحہ عمل بظاہر افغانستان، پاکستان اور بھارت تک محدود ہے۔ انہوں نے کہا
Question is, where are the Iranians in this? Where are the Chinese in this? Where are the Russians in this?
سوال یہ ہے کہ اس علاقائی لائحہ عمل میں ایرانی کہاں ہیں، اس میں چینی کہاں ہیں، اور اس میں روسی کدھر ہیں، اور سعودی کہاں ہیں، اور میں نے ابھی تک ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ انتظامیہ کے پاس ایک ایسی جامع حکمت عملی موجود ہے کہ اس سب کا جس کا ہمیں افغانستان میں سامنا ہے، جس سے ان تمام کھلاڑیوں کو شامل کر کے کوئی حل نکالا جا سکے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے ڈین فیلڈمین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کے اعلان کے بعد افغانستان میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ اور انہیں مزید اختیارات تفویض کیے گئے، اور بظاہر یہ فوجی کافی عرصے تک وہاں موجود رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا
And therefore the need to continue to engage key partners, particularly neighbors like Pakistan.
کہ اس میں اہم شراکت داروں کو شامل رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر پاکستان، بھارت، چین، روس، ایران، خلیجی ریاستیں اور دیگر نیٹو شراکت داروں کو جو وہاں شریک رہے ہیں، انہیں مسلسل شامل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سوال پر کہ کیا اوباما دور میں افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے کے دفتر کی افادیت اور مؤثر ہونے کے بارے میں کوئی داخلی بحث وغیرہ ہوئی تھی، اس بارے میں ڈین فیلڈ مین کا کہنا تھا کہ اس کے مؤثر ہونے اور افادیت کے حوالے سے مسلسل بحث جاری رہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ایک مستقل دفتر بنانے کا ارادہ کبھی نہ تھا، اس لیے ہمیشہ اس بات پر بحث ہوئی کہ کیا صرف افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی دفتر کا ہونا معقولیت ہے، اور ہمیشہ ہی یہ فیصلہ ہوتا کہ اس خطے میں امریکی مفادات کے پیش نظر اور امریکی فوجیوں کی تعداد کے تناظر میں اور سفارتی امدادی اور دیگر عملے کی موجودگی کے پیش نظر اور جس تعداد میں امریکی وسائل افغانستان میں استعمال ہو رہے ہیں اور اس پالیسی کے لیے پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر، ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اس معاملے کی اہمیت اور افادیت اور مؤثر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ اس کی افادیت اور اس کا مؤثر ہونا ایک علیحدہ بحث ہے، اور اگر تو اس دفتر کو بند کرنے کے بعد اس میں موجود مہارتوں کو دفتر خارجہ کے جنوبی ایشیا بیورو میں منتقل کر دیا گیا ہے تو اس کا ختم ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے بیورو کو سمت دینے والا مستقل معاون وزیر خارجہ موجود نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور چین نے $250 ارب مالیت کے تجارتی سمجھوتے کیے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی کمپنیوں کو چین کی منڈیوں تک زیادہ رسائی ملنی چاہیے۔ جمعرات کو دونوں ملکوں کی کئی بڑی کمپنیوں کے مابین بیجنگ میں ہونے والے تجارتی معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ بھی موجود تھے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی بات چیت میں شمالی کوریا پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹیلرسن جو چینی دارالحکومت میں ٹرمپ کے ساتھ ہیں، جمعرات کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان باہمی بات چیت میں شمالی کوریا اور تجارت سر فہرست رہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مذاکرات میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ قبل ازیں مسٹر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ بیجنگ پر زور دیں گے کہ وہ شمالی کوریا پر اس کا جوہری پروگرام ترک کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ ٹرمپ انتظامیہ چین کے ساتھ متعدد کاروباری معاہدوں کو بھی اجاگر کیے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا پر مشترکہ بیان جاری کیا۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ کم جانگ ان سے معاملات دیکھنے میں کہ مسئلے کا کوئی سفارتی حل نکل سکے، چین کا کردار بہت اہم ہے۔
As long as we stand together with others if necessary against those who threaten
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم مل کر کھڑے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں جو ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرہ کبھی عملی صورت اختیار نہیں کر سکے گا، اس کا امکان نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل سول میں اپنے خطاب میں کہا تھا، پوری مہذب دنیا کو شمالی کوریا سے جنم لینے والی برائی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین اس مسئلے کو تیزی اور آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ بیجنگ پیونگ یانگ کو اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے کے لیے دباؤ میں قائدانہ کردار کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کے صدر یی جن پنگ کا کہنا ہے کہ کوریائی خطے میں جوہری مسائل کے حل اور خطے کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں، اور ہم ایسی حکومتیں چاہتے ہیں جو جوہری پھیلاؤ کے خلاف ہوں۔ ان کے بقول دونوں ملک سلامتی کونسل کی قراردادوں پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھیں گے، اور دونوں ملک بیک وقت مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے مل کر کام کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ تاہم اس بیان کے باوجود واضح نہیں ہے کہ امریکہ اور چین دونوں ملکوں نے شمالی کوریا کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے مذاکرات میں اپنے لیے کس خاص کردار کا تعین کیا ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر اپنے پہلے کے اس بیان کی تردید کرتے نظر آتے ہیں کہ چین نے شمالی کوریا سے نمٹنے میں مدد کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ اسی اثنا میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ حالیہ دورے کے دوران چین کے ساتھ متعدد تجارتی معاہدوں کو اجاگر کر رہی ہے، جس میں ایک معاہدے کے تحت چین کا سب سے بڑا آن لائن کاروباری ادارہ امریکہ سے 1.2 بلین ڈالر کا موٹا گوشت اور سور کا گوشت خریدے گا۔ لیکن یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب صدر ٹرمپ چین اور امریکہ کے درمیان تجارت میں عدم توازن کی شکایت دہرا رہے ہیں۔
Both the United States and China will have a more prosperous future.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین دونوں زیادہ خوشحال مستقبل کے حامل ہوں گے اگر ہم برابر اقتصادی مواقع رکھتے ہوں۔ فی الوقت بدقسمتی سے یہ بالکل یک طرفہ اور غیر مساوی ہے۔ میں چین کو الزام نہیں دیتا، آخر کون کسی ملک کو اپنے عوام کا فائدہ تلاش کرنے کا الزام دے سکتا ہے؟ میں چین کو کریڈٹ دیتا ہوں، لیکن دراصل میں ماضی کی ایڈمنسٹریشنز کو الزام دیتا ہوں جنہوں نے تجارتی عدم توازن کی اجازت دی اور اسے بڑھنے دیا۔ چین کے صدر یہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کا شاندار مستقبل ہے، اور یہ کہ صدر ٹرمپ کے حالیہ دورے کے لیے 250 بلین ڈالر کے باہمی معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور ان کے بقول امریکہ کے اندر چین کی سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ریاستی گورنروں کے حالیہ انتخابات میں حکمراں ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کی دو اہم ریاستوں نیو جرسی اور ورجینیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے گورنر انتخابات جیت گئے ہیں۔ امریکی سیاست میں اس کے اثرات کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
امریکی ریاست نیو جرسی سے گورنر کے طور پر منتخب ہونے والے ڈیموکریٹ جماعت کے فل مرفی اس کامیابی کو صدر ٹرمپ کے لیے ایک براہ راست تنبیہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آج نیو جرسی کی عوام نے پوری قوم کو ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ ہم ایک بہت بہتر قوم ہیں۔ ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹ جماعت کے رالف نارتھم نے ریپبلکن جماعت کے ایڈ گلیسپی کو شکست دی ہے۔ انہوں نے بھی ڈیموکریٹ جماعت کی اس فتح کو عوام کی جانب سے ایک پیغام سے تعبیر کیا۔
The divisiveness, the hatred, the bigotry, the politics that is tearing this country apart is not,
تفریقیت، نفرت، تعصب اور سیاست ہمارے ملک کو دو لخت کر رہی ہے۔ یہ وہ امریکہ نہیں لوگ جس سے محبت کرتے تھے، اور یقیناً ورجینیا کے لوگوں کا یہ خاصا نہیں تھا۔ تجزیہ سٹیو پیوپلز کہتے ہیں کہ دونوں ریاستوں میں ڈیموکریٹس کا جوش و جذبہ اور ٹرمپ پر ان کی توجہ دونوں بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔
We've heard for months and months about all this energy on the left. It just hadn't materialized until tonight.
ہم کئی مہینوں سے اس جوش و خروش سے متعلق سنتے آ رہے تھے، جسے آج کی رات کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا، جو آج واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیموکریٹس کے لیے ایک بڑی رات ہے، اور یہ ٹرمپ کے قومیت پسند پیغامات کی صحیح معنوں میں نفی ہے۔ اپنے ایشیا کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے ورجینیا سے تعلق رکھنے والے مسٹر گلیسپی کی ہار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدارتی مہم کے دوران مسٹر ٹرمپ کا بغور مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تجزیہ کار رچرڈ ہیرس کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی ووٹنگ کے لیے آنے میں صدر ٹرمپ ایک اہم محرک تھے، اور یہ جذبہ مڈ ٹرم کانگریشنل الیکشن میں ریپبلکن کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
میں
سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے کا نشان ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس ووٹرز میں جذبہ بڑھ رہا ہے، اور ان کے ان جذبات کو آسانی سے مہمیز کیا جا سکتا ہے، جس کا اثر انتخابات کے نتائج پر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان دونوں ریاستوں میں ڈیموکریٹس کی فتح ریپبلکن پر مزید دباؤ بڑھائے گی کہ وہ جلد از جلد ٹیکس اصلاحات کریں، تاکہ آئندہ برس ووٹرز کو دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ تو ہو۔ صدر ٹرمپ کی صدارت کے ایک برس پورے ہونے پر گورنر کے انتخاب کے نتائج چھائے رہے۔ یہ نتائج مستقبل کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اگرچہ صدر ٹرمپ کی پسندیدگی 40% سے بھی کم رہی ہے، جو کسی بھی نئے صدر کے لیے کم ترین ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر کے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے اختیارات کے بارے میں آئندہ ہفتے ایک سماعت کریں گے۔ کارکر نے کہا کہ یہ سماعت سینٹ کے اس جائزے کا ایک حصہ ہے جو امریکی جوہری ہتھیاروں کے اختیار اور طریقہ کار کے بارے میں ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت کے اختیار پر بحث اس کے بعد سے کانگریس میں دوبارہ زور پکڑ گئی، جب اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ شمالی کوریا اگر اپنے جوہری پروگرام کو ترقی دینے کا عمل جاری رکھتا ہے تو اسے ایسی گولہ باری اور غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ کارکر، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2018 میں دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے، پچھلے ماہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سرعام اختلاف کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور متعدد دیگر سفارتکاروں نے بدھ کے روز ایک بیان پر دستخط کیے ہیں جس میں اپنے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر حکومت شام کی مذمت کی گئی ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ سمیت دیگر وزرائے خارجہ کے ہمراہ ٹیلرسن نے یہ مشترکہ بیان جاری کیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کی جانب سے حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے جو اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے جب گزشتہ سال انہوں نے باغیوں کے زیر کنٹرول قصبے خان شیخون میں سیرین گیس استعمال کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس قبیح اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت شام فوری طور پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال روک دے اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت سے وابستہ تنظیم کے روبرو حتمی اعلان کرے کہ اس کے پاس کون سے سارے کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے کیوبا کے ساتھ تجارت کرنے کے معاملے پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں جن پر جمعرات سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور اب امریکیوں کو کیوبا جانے کے لیے اجازت نامے درکار ہوں گے۔ کیوبا امریکہ تعلقات کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلزبتھ چینٹنگ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جون کے مہینے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے امریکہ کیوبا پالیسی مزید سخت کر دی تھی۔
I am canceling the last administration's completely one-sided
میں گزشتہ انتظامیہ کے کیوبا کی جانب یک طرفہ معاہدے کو مکمل طور پر منسوخ کرتا ہوں۔ وعدے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایسی کئی تبدیلیاں کی جنہوں نے امریکہ سے کیوبا سفر کرنے والوں کو متاثر کیا۔ اب امریکہ سے کیوبا جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک گروپ کی صورت میں سفر کریں اور بعض ان ہوٹلز اور جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں امریکیوں کا جانا ممنوع ہے اور اسپانسر گروپ کے نمائندے ان سیاحوں کے ساتھ موجود ہوں۔ بعض لوگ ان پابندیوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایسے 83 ہوٹلوں اور جگہوں کی فہرست جاری کی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق کیوبا کی فوج سے ہے۔ امریکی شہریوں کا ان کے ساتھ بزنس کرنا ممنوع ہے۔ اگرچہ یہ پالیسی نئی نہیں ہے، یہ اس پالیسی کو ظاہر کرتی ہے جو سابق صدر براک اوباما سے پہلے تھی، جسے سابق صدر نے سن 2015 میں نرم کر دیا تھا۔ ان تبدیلیوں کے بعد سیاحوں کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ، فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ٹام کہتے ہیں، اور میری تشویش کا تعلق کیوبا میں دیکھے جانے والی صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں طرف سے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے ایک سابق استاد ریکاردو استوسس کہتے ہیں، یہاں وہاں سب کا خاندان موجود ہے اور ایسے میں یہ پابندیاں صورتحال کو مزید مشکل کر رہی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود دونوں ملکوں کے سفارتی رابطے اور تعلقات اسی طرح رہیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ قدم کاسترو حکومت کو یہ پیغام بھیجنا ہے کہ کیوبا کی فوج سے فنڈز ہٹا کر ملک کے نجی شعبوں میں صرف کیے جائیں گے۔ ہوانا میں لوگوں میں یہ خوف پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تبدیلیاں سیاحوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سامنے آنے والی یہ تبدیلیاں اس ہفتے کے آخر تک لاگو ہو جائیں گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ پیدائش سے قبل بچوں کی اموات کی بڑی وجہ گروپ بی اسٹریپٹوکاکس بیکٹیریا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک حاملہ خاتون میں یہ مخصوص بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ بعض کیسز میں یہ بیکٹیریا پیدائش سے پہلے یا پھر پیدائش کے وقت ماں سے بچے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اندازے کے مطابق اس بیکٹیریا سے ہلاک ہونے والے بچوں کے ہر سال 410,000 کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن میں 147,000 بچوں کی زندگیوں کو آسانی سے بچایا جا سکتا ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک ریسرچر پروفیسر جیل وان کے الفاظ،
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data around.
یہ ایک بہت ہی محتاط اندازہ ہے کیونکہ دراصل ایشیا کے بیشتر حصوں میں گروپ بی اسٹریپ یا پیدائش سے پہلے بچوں کی ہلاکت کی وجوہات سے متعلق اعداد و شمار بہت ہی محدود ہیں۔ کم از کم 60 ممالک میں حمل کے دوران اس قسم کے انفیکشن سے نمٹنے کے لیے اینٹی بایوٹک ادویات کے استعمال سے متعلق پالیسی موجود ہے۔ ان ممالک میں امریکہ بھی شامل ہے۔ تاہم بر اعظم افریقہ میں واقع جیسے ممالک میں گروپ بی اسٹریپ کی تشخیص یا علاج انتہائی مہنگا پڑتا ہے۔ سائنسدان ان دنوں ایسی ویکسینز کی دریافت پر کام کر رہے ہیں جو پیدائش سے پہلے یا نوزائیدہ بچوں میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ یعنی گروپ بی اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا سے نمٹنے میں مددگار اور مؤثر ثابت ہو سکے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد امید۔ ایک بین الاقوامی موسمیاتی تحقیقاتی ادارے نے 2018 میں موسمیاتی خطرات کے بارے میں اشاریہ جاریہ کیا ہے جس میں پاکستان کو ان 7 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات پائے جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ میں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے غیر معمولی موسمی حالات کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 3 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا اور ہزاروں افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ بات جرمنی کے ایک تحقیقاتی ادارے جرمن واچ کی طرف سے گلوبل کلائمیٹ انڈیکس 2018 سے متعلق جاری کردہ رپورٹ میں کہی گئی ہے، جس میں خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں کا احاطہ کرتے ہوئے ان کے سدے باب کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے شمار ان ملکوں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے جو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1997 سے لے کر 2015 کے دوران پاکستان میں غیر معمولی موسمی حالات کی وجہ سے رونما ہونے والے واقعات میں 10,000 سے زائد افراد ہلاک اور ملکی معیشت کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر قمر الزمان نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجوں میں غیر معمولی موسمی تغیر کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کو حالیہ سالوں میں توانائی کے بحران کا سامنا رہا ہے، جسے نمٹنے کے لیے حکومت نے ملک کے مختلف حصوں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ نصب کیے۔ تاہم قمر الزمان کی رائے ہے کہ یہ ملک میں آلودگی کا باعث بن سکتے ہیں۔
جتنا اس وقت پاور کرائسس تھا، اس کو امیجیٹ اس کا کوئی سولوشن دینے کے لیے گورنمنٹ نے فوکس کیا، یہ دوسرے بھی جو پاور پروڈکشن کے دوسرے طریقے ہیں جو اولڈر کنونشنل میتھڈز ہیں، لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فوکس کریں کہ انرجی مکس کی طرف جائیں اور اس کے اندر زیادہ ویٹیج جو ہے وہ ہم جو خاص طور پہ رینیوبل انرجی کے ہیں، ہائیڈرو پاور اور سولر وغیرہ کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔
تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ ان میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ گیسوں کے اخراج کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اگرچہ حکومت نے حالیہ سالوں میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، تاہم قمر الزمان کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کو پائیدار بنیادوں پر جاری رکھنا ضروری ہے۔
گورنمنٹ نے ویسے ایک گرین پاکستان اور ایک ہمارے پروونس کے اندر بلین ٹری سونامیز کے پروجیکٹس ہیں، ان پہ تو فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ یقیناً اس سے یہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس سے کافی زیادہ ہمیں گرین پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے پروگرامز کو۔
پاکستان کو گزشتہ چند سالوں کے دوران توانائی کے شدید بحران کا سامنا رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے تیل اور گیس کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے پلانٹ نصب کیے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ حکومت کو قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر کام کو تیز کرنا ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک امدادی بین الاقوامی طبی ادارے سے کہا گیا ہے کہ وہ علاقے میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دے۔ پشاور سے رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔
کرم ایجنسی کے بعد ایک اور قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں میڈیسن سانس فرنٹیئر نے بھی حکومت کے کہنے پر سرگرمیاں ختم کر دی اور اس قبائلی علاقے کی دور دراز گاؤں اور دیہاتوں میں قائم اسپتال اور دواخانے بند کر دیے۔ طبیبان بے سرحد کے ایک ترجمان ناصر غفور نے ایک اخباری بیان میں باجوڑ ایجنسی میں سرگرمیاں بند کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اس سلسلے میں ان کو حکومت نے اطلاع دی ہے کہ باجوڑ ایجنسی میں ان کو پہلے سے دیے گئے اجازت نامے میں توسیع نہیں دی جا سکتی، لہذا ایم ایس ایف کو اس قبائلی علاقے میں مزید کام کرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستان میں ایم ایس ایف کے نمائندے مسٹر اسد الیسندرو الو نے حکومت کی اس فیصلے کو بہت افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ ان کا ادارہ ایسے دور افتادہ علاقوں میں لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے جہاں پر پہلے ہی سے یہ سہولتیں نافذ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایف کی سرگرمیاں بند ہونے سے کثیر تعداد میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ناصر غفور نے کہا کہ باجوڑ ایجنسی میں ایم ایس ایف کے دفاتر اور اسپتال بند ہونے سے اب تمام تر قبائلی علاقوں میں سرگرمیاں بند ہو گئی ہے۔ باجوڑ ایجنسی میں ایم ایس ایف 2013 سے تحصیل ہیڈ کوارٹر نواگئی کے ذریعے نہ صرف اسپتال کے اندر بلکہ قریبی گاؤں اور دیہاتوں میں لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ باجوڑ ایجنسی میں ایم ایس ایف کی سرگرمیوں میں 120 کے لگ بھگ مقامی ملازمین بھی کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومت کے فیصلے کے مطابق ایم ایس ایف کی سرگرمیاں بند ہونے سے یہ لوگ بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ پچھلے سال ایم ایس ایف کے عملے نے ناواگئی کی تحصیل اسپتال میں 31,000 مریضوں کو علاج معالجے کی فراہمی میں مدد فراہم کی تھی۔ ان مریضوں میں 600 وہ لوگ بھی شامل تھے جو جلد کے خطرناک مرض لیشمینیا میں مبتلا تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور میں مزار اقبال پر خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
امت مسلمہ میں انقلابی روح بیدار کرنے والے علامہ محمد اقبال کے قوم پر احسانات کی یاد میں ان کا یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ یوم اقبال کی تقریبات کا آغاز پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں ان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی سے ہوا۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے پنجاب رینجرز کی جگہ اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے اور سلامی پیش کی۔ اسٹیشن کمانڈر نیوی لاہور کموڈور ساجد محمود شہزاد نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانے کی۔ اسٹیشن کمانڈر لاہور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں ہم بحیثیت قوم اقبال کے فرمودات پر عمل کرنا بھول گئے۔
پچھلے 70 سال میں ہم اقبال کی تعلیمات پہ شاید اس طرح عمل نہیں کر سکے جس طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اقبال کی تعلیمات کو دل سے اپنائیں اور ان پہ عمل کریں۔
گورنر پنجاب رفیق رجوانہ، وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف، ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اظہر نوید حیات اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے بھی حاضری دی اور قوم کو افاقی فکر دینے والے اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرنے کے بعد وزیر اعلی پنجاب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کی شاعری ایک دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ آج کے دور میں بھی ان کے فرمودات سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔
ہم نے 70 سال اقبال کے اشعار پڑھے اور ان کے جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے مقالے لکھے اور بڑی ڈبیٹس کی، تقاریر کی، لیکن عملی طور پر کیا عام آدمی کو ہم نے کیا سہولت دی؟
گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے کہا کہ اقبال کے مزار پر حاضری دینا اچھا لگتا ہے، یہاں حاضری سے احساس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم نے ان کے فرمودات پر کتنا عمل کیا۔
اس پاکستان کو بنانے، سنوارنے میں، امن قائم رکھنے میں، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں فکر اقبال کی ترویج مزید ضروری ہے۔
اقبال ڈے پر حفاظتی انتظامات کے باعث مزار اقبال کو شہریوں کے لیے بند کیے رکھا، جو بعد ازاں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے کھول دیا گیا۔ کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کولمبیا کے صدر جوان مینوئل سینتوس نے اعلان کیا ہے کہ پولیس نے $300 ملین کی مالیت کی 12 ٹن کوکین قبضے میں لی ہے، جو ایک ریکارڈ ہے اور کولمبیا میں منشیات پر سب سے بڑا چھاپا ہے۔ کولمبیا کے صدر کا کہنا تھا.
Este kilo de cocaína, aquí vale 1500 dólares.
جوان مینوئل سینتوس کہہ رہے ہیں اس کوکین کی فی کلو مالیت کولمبیا میں 1500 امریکی ڈالر ہے, جبکہ امریکہ کی مارکیٹ میں اس کی قیمت 30,000 امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندازاً 12 ٹن کو اس قیمت سے ضرب دی جائے تو قبضے میں لی جانے والی کوکین کی مالیت 360 ملین ڈالر تک پہنچ جائے گی. اسے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں چھاپا نہیں مارا گیا. سینٹوس کا کہنا تھا کہ یہ کوکین کولمبیا کے زراعتی فارم میں دفن تھی, جو منشیات اسمگل کرنے والے ایک بڑے گروپ کے لیڈر انتونیو آسوگا سے تعلق رکھتا ہے. امریکہ نے اس لیڈر کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 5 ملین ڈالر کا انعام رکھا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز بین الاقوامی تجارت کے موضوع پر اہم خطاب کر رہے ہیں, جب وہ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے اجلاس کے دوران رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے مل آرسیگا کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
ڈینگ ویتنام, جو کبھی میدان جنگ تھا, اس ہفتے ایپک میں شامل 21 ممالک کے اجلاس کا جائے مقام ہوگا. یہ 21 ممالک مل کر دنیا بھر کی آبادی اور تجارت کے تقریباً نصف کی نمائندگی کرتے ہیں. میتھیو گڈمن صدر باراک اوباما کے دور میں ایپک کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں.
It's a really important part of the world where a lot of our economic future will be determined.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا واقعتاً اہم حصہ ہے. ہمارے معاشی مستقبل کا زیادہ تر تعین یہیں ہوگا, اور بلا شبہ ہمارے یہاں بہت سیکیورٹی کے مفادات ہیں کہ یہاں ہمارے 90,000 سپاہی موجود ہیں, اور یہاں شمالی کوریا کے چیلنجز کا سامنا ہے, خطے میں میری ٹائم تنازعات ہیں. لہذا صدر ٹرمپ کے اس دورے میں بہت کچھ اہم ہے امریکہ کے لیے. لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے تجارت سے متعلق ان کے نعروں اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ TPP سے نکلنے کے ان کے فیصلے کے بعد ایشیائی رہنما اس خطے میں امریکہ کے کردار سے متعلق نئی یقین دہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر میتھیو گڈمن کے الفاظ, جو اس وقت CSIS میں ایشیائی معیشت سے متعلق شعبے کے مشیر بھی ہیں.
I think that was a real blow to our credibility in the region, and I think we need to replace it with something. If it isn't TPP,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس خطے میں ہماری ساکھ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ TPP کی منسوخی کے بعد کوئی متبادل دینے کی ضرورت ہے. اگر TPP نہیں تو کوئی ایسی معاشی اور تجارتی حکمت عملی جس کو ایشین پیسیفک قابل بھروسہ سمجھتا ہو. کھل کے کہوں گا, ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے ایسا کوئی متبادل سامنے نہیں رکھا ہے. اس دورے کے دوران ان کے پاس یہ موقع موجود ہے. جیسا کہ امریکہ اور چین کے تجارتی وفود اس ہفتے بیجنگ میں ملاقاتیں کر رہی ہیں, حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ باہمی معاہدے امریکہ کی ترجیح ہیں, جس کا مقصد عدم توازن کو کم کرنا ہے. امریکی وزیر تجارت ولبر راس کے الفاظ,
As you know, addressing the imbalance in China trade has been a central focus.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں, چین کے ساتھ تجارت میں عدم توازن کے مسئلے کا حل صدر ٹرمپ اور صدر جی کے درمیان ملاقاتوں کا اہم موضوع ہے, اور یہ کہ باہمی تجارت کا مقصد دونوں اطراف کی کمپنیوں کے لیے ایک جیسے ماحول کے حصول کے لیے کوششیں ہیں. تجزیہ کاروں کے مقابل صدر ٹرمپ کا یہ دورہ اہم ہے کہ اس سے مستقبل کے تعلقات کی صورت سامنے آئے گی. میتھیو گڈمن کے بقول صدر ٹرمپ سے متعلق سب سے غیر یقینی بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ آیا وہ اپنی تحریری تقریر پر اکتفا کریں گے یا اس سے ہٹ کر بھی کچھ کہہ جائیں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اختتامی ہفتہ یمن سے سعودی عرب پر داغے گئے بیلسٹک میزائل کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان میڈیا بیان بازی میں شدت آتی جا رہی ہے. یہ میزائل سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایئرپورٹ کے قریب آ کر گرا تھا. سعودی عہدیدار یمن کے حوثی باغیوں کو مسلح کرنے کا الزام ایران پر عائد کر رہے ہیں. اس بارے میں ایڈورڈ یارانیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
ایسے میں جب کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کی جانب سے یمن پر تازہ حملوں کے سلسلے کا اعلان کیا ہے. یمن کے ہوتی باغیوں نے اختتام ہفتہ سعودی عرب پر ایک میزائل داغا تھا. سعودی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے میزائل کو تو مار گرایا, لیکن اس کے ٹکڑے دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب آ کر گرے تھے.
سمو ولی العہد الامیر محمد بن سلمان اعتبر
ٹیلی ویژن رپورٹوں میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دکھایا گیا ہے, جو یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے یمن کے ہوتی باغیوں کو بیلسٹک میزائلوں سے مسلح کرنا سعودی عرب کے خلاف براہ راست فوجی جارحیت ہے, اور اسے سلطنت کے خلاف جنگی قدم تصور کیا جاتا ہے, اور یہ کہ سعودی عرب ایران کو مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یمن میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ یمن کے صدر عبد ربو منصور ہادی کی حکومت ہے۔ صدر ہادی کی وفادار افواج کے ترجمان کرنل طاہر حامد نے سعودی میڈیا کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ سعودی عرب کے پاس اس کی سرزمین پر تازہ میزائل حملوں کا جواب دینے کا حق موجود ہے۔ کرنل طاہر کا کہنا تھا،
وكان رد الفعل انهم يستخدمون هذا الصاروخ، طبعا الصاروخ هذا هو
سعودی دارالحکومت پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملے سے ایک خطرناک مثال قائم ہوئی ہے، اور ان کے نزدیک سلطنت کے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جواب دینے کا حق موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 میں تحریر ہے کہ رکن ریاستوں کو کسی مسلح حملے کی صورت میں اپنے دفاع کا فطری حق حاصل ہے، تا وقتے کے سلامتی کونسل عالمی امن اور سلامتی قائم رکھنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ ادھر تہران میں ایران کے صدر حسن روحانی نے میزائل داغے جانے پر ہونے والی عالمی مذمت پر بدھ کے روز جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب یمن میں سعودی جارحیت کے رد عمل میں تھا۔ ایران ہوتی باغیوں کی حمایت کرتا ہے لیکن انہیں مسلح کرنے کے الزامات سے انکار کرتا ہے۔ سعودی افواج کے ترجمان کرنل ترکی بن صالح المکی نے اختتام ہفتہ کیے گئے میزائل حملے کو بربریت قرار دیتے ہوئے ایران پر میزائل فراہم کرنے کا الزام عائد کیا۔ کرنل المکی کا کہنا تھا،
لا يمكن وصف هذا العمل او العمل الذي قبله الا بالعمل العدائي العبثي الهمجي۔
ہوتی ملیشیا گروپ کی جانب سے بڑھتی ہوئی شدت خطے میں موجود ایک قریبی ملک ایران کی مدد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، جو کہ ہوتی گروپ کی مدد بیلسٹک میزائل سپلائی کر کے کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف پیرس میں سیاسیات کے استاد خطر ابو دیاب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سعودی عرب کے درمیان تنازع کئی محاذوں پر ایک پراکسی جنگ کی صورت میں رہا ہے۔ ان محاذوں میں لبنان اور یمن شامل ہیں، لیکن یہ تنازع شدت اختیار کر کے بدتر شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ ابو دیاب کا کہنا تھا، خطے میں بیلسٹک میزائل کا خطرہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جاری پراکسی جنگ سے بڑھ کر کسی بڑی اشتعال انگیزی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہوتی ملیشیا گروپ نے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر حملوں کی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تو صورتحال تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کا ایک چھوٹا شراکت دار ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ستمبر کے مہینے میں عراقی کردوں نے جو ریفرنڈم کروایا تھا اس کی امریکہ نے سختی سے مخالفت کی تھی، اور اب ترکی نے بھی امریکی موقف کی تائید کر دی ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ ایک عرصے سے عراقی کردوں کی حمایت کرتا آیا ہے، اور اب اس ریفرنڈم کے بارے میں امریکہ کی مخالفت ترکی کے لیے ایک خوشکن خبر ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ترکی کو یہ اندیشہ رہا ہے کہ آزاد کرد ریاست کا قیام اس کے ملک میں آباد کرد اقلیتی طبقے کے جذبات کو بھڑکا سکتا ہے۔ جنوب مشرقی ترکی میں کرد علیحدگی پسند بھی الگ ملک کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ استنبول کے قادر ہاس یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے ماہر سولیو زیل اس کے بارے میں کہتے ہیں،
Everyone in Turkey who had a word to say about the matter of the Kurdish referendum was 200% certain that the Americans were behind it.
ترکی میں عوام کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ اس ریفرنڈم کے پیچھے 200% امریکیوں کا ہاتھ ہے، لیکن امریکہ کی مخالفت کے بعد مذاکرات کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ کم از کم اس وقت امریکہ آزاد کرد ریاست کے حق میں نہیں ہے۔ ریفرنڈم کے بارے میں امریکہ کے منفی رویے کے بعد ترکی کی یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ کو اس بات کے لیے راضی کرے کہ وہ شامی کرد ملیشیا یعنی YPG کی حمایت سے دستکش ہو جائے۔ یہ گروپ شام میں داعش کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ گروپ علیحدگی پسندی کا حامل ہے، اور ترکی میں ان کرد باغیوں سے منسلک ہے جو ترکی کی حکومت کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ اوزیل کا خیال ہے کہ تاریخ ترکی کے حق میں ہے۔
Will the same thing happen to Syrian Kurds? That is really the million-dollar question.
کیا شامی کردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 1975 میں ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات خیراتی کام نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ کیا اب امریکہ شامی کردوں کے ساتھ اسی نظریے کا اطلاق کرے گا؟ میرے خیال میں امریکہ کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ دوسری طرف انقرہ میں قائم ایک تحقیقی گروپ 21st Century ٹرکی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہالدون سولماز ترک کا کہنا ہے کہ اس وقت جغرافیائی سیاسی حالات کردوں کے حق میں ہیں۔
Middle East, particularly Syria and Iraq, have become the main battleground.
مشرق وسطی اور خاص طور سے عراق اور شام امریکیوں اور روسیوں کے لیے مرکزی میدان جنگ بن چکے ہیں، اور اس میں بالکل ایک شطرنج کی طرح کرد ایک اہم مہرہ ہیں۔ چنانچہ دونوں ممالک ان کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہیں گے، نہ امریکہ اور نہ روس کردوں کی حمایت سے کنارہ کش ہوں گے۔ امریکہ داعش کے خلاف کرد جنگجوؤں کی کامیابیوں کو سراہتا ہے، مگر اسے ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم بنالی یلدرم اسی ہفتے امریکہ آنے والے ہیں، اور امریکی حکام سے اس معاملے پر وہ بات کریں گے۔ ادھر امریکہ کو بھی احساس ہے کہ روس موقع سے فائدہ اٹھانے کا منتظر ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر پینس نے ٹیکساس کے اس چرچ کا دورہ کیا جہاں ایک حملہ آور نے متعدد افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل پاؤمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس ایک ایسے وفد کی سربراہی کر رہے تھے جس نے ٹیکساس کا دورہ کیا اور گرجا گھر میں ہونے والی شوٹنگ میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے فائرنگ سے بچ جانے والوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور مرنے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا۔ نائب صدر بدھ کی شام ایک خصوصی دعا میں شوٹنگ کا شکار ہونے والوں کے عزیز و اقارب کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ دعا اس ہولناک شوٹنگ کے جائے مقام سدرلینڈ سپرنگز کے قریب ہی کرائی گئی۔
We gather today to grieve with those who grieve, but also we gather in the resolve that this evil must come to an end in our land.
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے دکھ میں شامل ہو جائیں جو اس ہولناک واقعے کے بعد رنج و غم کا شکار ہیں، لیکن ہم اس عزم کا اظہار کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شر اب ہماری سرزمین سے ختم ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک جرم تھا اور حملہ آور ہتھیار خریدنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی درخواست پر جھوٹ سے کام لیا۔ وہ ذہنی طور پر بیمار تھا اور اسی حوالے سے کچھ ناکامی کی صورتحال بھی سامنے آئی۔ نائب صدر پینس کہہ رہے ہیں کہ امریکی فضائیہ کے اہلکار ڈیون کیلی نے کس طرح ہتھیار حاصل کیے، اس بارے میں چھان بین جلد مکمل ہو جائے گی۔ کیلی نے فرسٹ بیپٹسٹ چرچ میں 26 عبادت گزاروں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے بعد ایک ہمسائے اور پولیس نے جب اس کا تعاقب کیا تو اس نے اپنے سر پر گولی مار کر خود کو بھی ہلاک کر دیا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں سپیروں کی ایک بستی کی پہلی جنریشن اسکول میں ٹنڈو غلام علی سندھ میں سپیروں کی ایک بستی مصری جوگی میں قائم سپیروں کے بچوں کی پہلی جنریشن کے لیے پہلے اسکول کے بارے میں خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں جوگیوں کی ایک بستی میں زہریلے سانپوں کے تاریک بلوں سے زہریلے سانپ پکڑنے والے سپیروں نے اپنی نئی نسل کو زہریلے سانپوں کے تاریک بلوں کے چکر لگانے سے بچانے اور انہیں روشن راستوں پر گامزن کرنے کا سفر شروع کیا ہے۔ اپنی بستی میں قائم اس پہلے اور واحد پرائمری اسکول سے جو ایک جھگی نما کمرے میں قائم ہے، مگر جہاں پوری بستی کے بچوں کو انہی کی جوگی برادری کا ایک باہمت استاد بولو مل گزشتہ 13 سال سے تنے تنہا پڑھا رہا ہے۔ ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے لاس اینجلس میں قائم LED لائٹنگ کی انٹرنیشنل کمپنی اور پاکستان میں شان ٹیکنالوجی کی کمپنی کے فاؤنڈر پرویز لودھی نے کہا کہ وہ اس اسکول کا دورہ کر چکے ہیں اور وہاں پانی کا ایک پمپ اور کچھ سولر لالٹینوں کے تحائف دے چکے ہیں، لیکن اب جب اس کی عمارت اور فرنیچر پر کام ہوگا تو وہ اس میں بھی اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ پرویز لودھی نے کہا،
فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہوں پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ، جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے میں غریب ترین علاقوں میں پرائمری اسکولز وغیرہ قائم کرتا ہے اور ان کو چلاتا ہے، اور اس کی جو ڈائریکٹر آپریشن ہے سندھ کی وہ ہیں ہمیرا ہاشمی۔ اکثر جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں ایک دو دفعہ، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو اسکولز ہیں ان کو جا کے دیکھوں، ان میں دیکھوں کیسا کام ہو رہا ہے کیسا نہیں۔ تو ہمیرا ہاشمی صاحبہ نے میرے لیے ایک انتظام کیا تھا وہاں، پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ اسکول جو کہ ملالا کے نام پہ بنا تھا، اس کو میں چیک کرنے گیا تھا اسی علاقے میں جو کہ ٹنڈو غلام علی کی ڈسٹرکٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک اور جگہ پہ، بڑی عجیب جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں کہ ہمارا نیشنل کمیشن کا اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا اسکول ایک کھلا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی علاقے میں تھا اور وہ یہ سپیروں کی بستی کا اسکول تھا۔ تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں کیا چیز ہوگی، اور جب میں نے یہ دیکھا اور میں نے وہ جھونپڑی نما ٹنکوں والی ایک چھوٹی سی ایک کمرے کے اندر جب داخل ہوا، اور اس کے بعد جو میں نے اس میں اندر دیکھا پڑھانے کا سلسلہ، بچے اور ان کا بچوں کا پڑھنے کا مٹیریل، اور پھر ان کے جو وہ اسکول کو چلانے والے جو ٹیچر ہیں جو اکیلے جنہوں نے یہ سارا ایک کمال شروع کیا ہے، ان کی جب میں نے کہانی سنی تو جس دل کو بہت ہی لگی ہے۔
بولو مل کو اس کے سپیرے والد نے بڑی محنت اور جذبے سے تعلیم دلوائی، جس کے بعد مل نے اپنی بستی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کمیشن آف سندھ کے تعاون سے قائم ایک اسکول میں استاد کے طور پر اپنی خدمات انجام دینا شروع کی۔ ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے بولو مل نے کہا،
میں اس لیے شروع کیا کہ ان کمیونٹی میں تعلیم کی شرح 0% تھی، تو خیال آیا تک کیوں نہ میں اپنی قوم کی خدمت کروں اور ان کے بچوں کو میں تعلیم دے سکوں۔ پھر یہاں اسکول کھولا 2004 میں، اور این سی ایچ ڈی کی ہمیں ٹیچر رکھا اور میں نے اپنا کام شروع کیا۔ میرے پاس تقریباً ابھی 50 بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو پانچویں جماعت میں جو پاس کر کے ہمارے پاس 50 بچے وہ گئے ہیں جو آگے میٹرک کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے، ہمارے پاس چھپرا ہے، جھوپڑی ہے، ان میں بیٹھ کر کمرے میں تو 15-20 بچے بھی نہیں آتے، میں جھوپڑی بنی ہوئی ہے ان میں بیٹھتا ہوں، سردی میں، گرمی میں، بہت دھوپ میں بچے پریشان ہیں، روم نہیں ہے، پینے کا ٹھنڈا پانی نہیں ہے، اور لائٹ کا بھی مسئلہ ہے ہمارے پاس، اور شیلٹر کا مسئلہ ہے، واش روم نہیں ہے۔
بولو مل نے کہا اس کے اسکول کے بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد نہ صرف ارد گرد کے شہروں کے ہائی اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ بہت اچھے گریڈز بھی حاصل کر رہے ہیں۔
تقریباً میڈم 10 بچے ہیں جو بالکل A1 گریڈ میں آئے ہیں، اور سراسری جو پوزیشنیں لے رہے ہیں میڈم، جو حیدرآباد ہے وہاں میرے اسٹوڈنٹ گئے ہیں، وہاں بھی بالکل سراسری پوزیشنیں لے رہے ہیں۔
ہیومن ڈیولپمنٹ کمیشن آف سندھ کی ڈائریکٹر آپریشنز نے بولو مل کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا،
انشاءاللہ میں جب آپ فالو اپ کا پروگرام کریں گے تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے تب تک ہم 2 rooms کی کنسٹرکشن کر چکے ہوں گے۔ یہ نہ صرف 2 rooms بلکہ بچوں کے لیے یونیفارم اور پراپر پانی کا ارینجمنٹ، اور الیکٹریسٹی کے لیے جس طرح سے وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم سولر پینلز کے کا ارینجمنٹ کر لیں گے۔
ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر فضل الرحمان نے کہا،
تو میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، ہم اپنی بسات کے مطابق جو ہمارے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں سے ان کی اسکول کی ہیلپ اور سپورٹ جو ہے نا وہ کرنے میں انشاءاللہ ضرور ہم آگے بڑھیں گے۔
بولو مل نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ صرف مصری جوگی کے اس اسکول کو ہی ترقی نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ صوبے بھر کے مختلف علاقوں میں موجود اس کی سپیرا برادری کے سبھی بچوں کے لیے اسکولوں کا بندوبست ہو، اور وہ اس سلسلے میں اپنی ایک مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اس کی برادری کی نئی نسل تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اپنی پرانی نسل کی زندگیوں سے بہتر طور پر گزار سکے۔ یہ تھی خصوصی رپورٹ ٹنڈو غلام علی سندھ میں سپیروں کی ایک بستی مصری جوگی میں قائم سپیروں کے بچوں کی پہلی جنریشن کے لیے ایک اسکول کے بارے میں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
پاکستان میں اس وقت رات کی 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.